الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا محمد المسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن السر. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين. اللهم انا نسالك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونزل رحمه وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوبة نصوحا صبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس النعيمة برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ینتہو، کہ اگر تم جو ہے باز آ جاؤ گے، رک جاؤ گے تمہاری شرارتوں سے، تو یغفر لہم ما قد سلف، جو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. اور اگر تم نہیں مانو گے اور لوٹ کر دوبارہ آؤ گے وہی کرو گے، تو سن لو، پہلے لوگوں کی جو طریقہ اور جو راہ ہے وہ گزر چکی، یعنی وہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. اور اے مومنوں، تم ان کافروں کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ نہ ہو فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے فساد، اور ہو جائے دین سارا کا سارا اللہ کے لیے. پس اگر یہ لوگ رک جائیں، باز آ جائیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں ان کاموں کو جو یہ کرتے ہیں. اور اگر یہ پھر جائیں، یعنی باز نہ آئیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے، بہت ہی بہترین حمایت کرنے والا اور بہت ہی مدد بہترین مدد کرنے والا ہے. اور جان لو کہ یقیناً جو کچھ تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، بس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مساکین کے لیے، اور مسافر کے لیے ہے. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس بات پر جو ہم نے ہمارے بندے پر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، فیصلے کے دن، وہ فیصلے کا دن کون سا تھا؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرائی اور بھیڑ گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اصل میں اس سورت کا نام ہی سورہ انفال ہے, اور یہ سورہ انفال کی جو ہے 37 آیت ختم ہو چکی تھی, 38 آیت سے اب تفسیر اس کی شروع ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے شروع ہی کے اندر جو ہے سوال تھا کہ یسألونک عن الانفال, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مال غنیمت کے متعلق جو ہے سوال کرتے ہیں, اور اس کی پوری تفصیل سنا چکا ہوں کہ جب بدر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے گویا یوں کہنا چاہیے کہ ایک ایسی فتح عطا فرمائی جو فتح بالکل جس کی کوئی امید اور جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تو ہر اعتبار سے بالکل نہت تھے, خالی ہاتھ تھے, اور ادھر وہ لوگ جو ہے وہ تو پوری طور پر تیاری کر کے آئے ہوئے تھے, تعداد میں بھی بہت بڑے تھے اور تیاری کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے, یہ ہتھیار اور سارا سامان ان کے پاس تھا. بلکہ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں 12 سردار تھے, ان 12 سرداروں نے وہاں سے جو ہے گانے والیوں کو ساتھ لیا تھا کہ خوب گائیں, اور اس کے بعد وہاں جب پہنچے بدر کے موقع پر تو اس نے اعلان کیا کہ ہماری طرف سے جو ہے پورے لشکر کی دعوت ہوگی, اور ایک ایک دعوت کے اندر جو ہے ایک ایک دن کے اندر 10-10 اونٹ کٹتے تھے, اور 10 اونٹ کر ظاہر بات ہے کہ 10 اونٹ کتنے ہوتے ہیں, اور اس کا گوشت کو کھلایا جاتا تھا. تو 12 دن تک جو ہے اس طرح انہوں نے دعوت دی تھی, اس طرح مارا خرچ کیا. چنانچہ اس کے اوپر والی آیت میں اسی کا تذکرہ تھا کہ منافقین جو ہے یہ کافرین جو ہے اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کرتے تھے لیسدوا عن سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے سے روکیں, ان کی نیت یہی تھی. اور اس میں اس وقت بھی خرچ کیا اور اس کے بعد بھی کہ بدر کے اندر جب بالکل ہار گئے تو ابو سفیان تو چونکہ اتفاق سے بچ کر نکل گیا تھا اپنا قافلہ لے کر, 100 اونٹوں کے اوپر سارا مال تھا اس کو لے کر چلا گیا تھا. کہتے ہیں اس کی مالیت جو ہے وہ آج کے حساب سے جو ہے وہ تقریباً 2000 کلو سے بھی زیادہ سونے کی ہوتی ہے, اتنا زیادہ اس نے مال تھا اور وہ منافع کما کے آئے تھے. تو یہ لوگ جو ہار کر گئے تھے اس میں بچے گجے, وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھو اس تجارتی قافلہ تو تمہارا بچ گیا, بلکہ اسی کو بچانے کے لیے ہم گئے تھے اور ہم مصیبت میں پھنس گئے, تو یہ سارا مال جو ہے یہ تم ہمیں دے دو, اور اس کے مال کے ذریعے ہم دوبارہ آئندہ کی پوری تیاری کریں اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں. یہ بھی ہے, چنانچہ اس نے پوری تیاری بھی کی اور احد کے اندر پھر شریک ہوئے, لیکن احد کے اندر بھی آخر میں مسلمانوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی, تو ان کا مال بھی گیا ان کی جان بھی گئی, اور گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے پیشی ان کو ہی تھی. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ, کہ یہ ابھی نہیں, ابھی تو خرچ کیا آئندہ بھی خوب خرچ کریں گے. فَسَيُنْفِقُونَهَا جو ہے مضارے کا صیغہ ہے, استمرار کے لیے آتا ہے, گویا ہمیشہ کفار کا ایک وتیرہ اور طریقہ رہے گا کہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ پیسہ خرچ کرتے رہیں گے. چنانچہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے خلاف جو ہے اور دوسرے مذاہب کی تشہیر کے لیے اور جو ہے کیا کیا کچھ نہیں کیا جاتا اور کتنا خرچ کیا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں مومنین کو کیا کرنا چاہیے, مومنین کو بھی جو ہے دین اسلام کے لیے سب کچھ خرچ کرنا چاہیے, لیکن عام طور پر یہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے دین کے معاملے میں جو ہے ہر آدمی اپنے گھر میں سوچ لے کہ ہم دین کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں اور دنیا کے اوپر کیا اتنا خرچ کرتے ہیں, اپنی اولاد کی دینی تعلیم پر کتنا خرچ کیا, دنیاوی تعلیم پر کتنا خرچ کیا, دیکھ تو لیں. میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ وہ دادا صاحب کا قرآن شریف وہ لے کر آتے ہیں, میں دادا کا قرآن شریف ہے یوں یادگار کے طور پر, ایسا نہیں کہ بچہ پڑھنے آ رہا ہے تو نیا قرآن شریف دو. ویسے بچہ پیدا ہونے والا ہو تو کہتے ہیں اس کے لیے ساری چیزیں نئی ہونی چاہیے, حالانکہ گھر میں پہلے سے مثلا دوسرا بڑا بھائی ہے یا ہے اس کی ساری چیزیں موجود ہے, لیکن نہیں, یہ دنیا کے معاملے میں ایسا نظریہ ہے. حالانکہ وہ تو اس میں کوئی فرق نہیں, صرف ذہنی اعتبار سے ہے کہ بھائی یہ نیا ہے وہ پرانا ہے, حالانکہ وہ پرانا بھی نیا جیسا ہی ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہے. لیکن دین کے معاملے میں وہ ابا کا دادا کا قرآن شریف, وہ قرآن شریف لے کے بیٹے کو دے, جا بیٹا لے کے جا. اس وقت ایسا نہیں کہتے جا بیٹا یا نیا قرآن شریف لیا پڑھ لیا ہے تو اس کو جو ہے کسی اور جگہ گھر گری جگہ بھیج دو. چلائیں چل الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اس ملک کے اندر کہ قرآن شریف ہے, کتابیں ہیں جو ایک مرتبہ استعمال کر لی اب استعمال نہیں کرتے ہیں تو غریب ممالک میں بھیجتے ہیں, وہاں شوق سے ان کو استعمال کرتے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ, کہ یہ خرچ کرتے ہی رہیں گے لیکن خرچ کرنے کے بعد بھی نتیجہ کامیابی کا نہیں ہوگا بلکہ افسوس ہی کا ہوگا, اور فَسَيُغْلَبُونَ, اور وہ ہمیشہ مغلوب ہوتے ہی رہیں گے. چنانچہ جو ہے بدر کے اندر بھی آئے, احد کے اندر بھی آئے, اور احزاب کے موقع پر بھی پورے مدینہ منورہ پر جو ہے پوری طرف سے تیاری کر کے ہزاروں کی تعداد میں پہنچے تھے, لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ناکام واپس کیا. تو مال کا حال تو ان کا یہ تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرق خاص کر کے قریش جو ہے یہ بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے. اس کی دو وجہ تھی ان کے اندر, ایک بات تو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں, خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ہمارے اختیار میں, ہم جس کو چاہیں اس کو آنے دیں, جس کو آئے نہیں آنے دیں, یہ ایسا سمجھتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون, کہ بے شک خانہ کعبے کے ولی جو ہیں, متولی ہیں, وہ تو پرہیزگار ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے جو اتنے نیک ہوں گے. چنانچہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے اس یہاں جزیہ بھی لکھا ہے کہ مسجد کا متولی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو نہایت دیندار ہو, نمازی ہو, اور چاہیے کہ کسی کو مسجد میں آنے سے نہ روکے. ہاں البتہ یہ حدیث پاک میں خود موجود ہے پاگل لوگوں کو, کہ اگر کوئی پاگل ہے اس کو روکے. اسی طرح ایسے بچے, چھوٹے بچے جو پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھ سکتے ہوں, جس کی وجہ سے مسجد کے اندر خطرہ ہے ناپاک ہونے کا, ایسے بچوں کو بھی روک سکتے ہیں. اسی طرح ایسے آدمی کو روک سکیں جس کی وجہ سے جو ہے مسجد کے اندر جھگڑا وغیرہ ہو سکتا ہو. ان تین کو ان کے علاوہ جو ہے کسی کو مسجد میں آنے سے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے متولی کو بھی. کیوں؟ اس لیے خانہ خدا ہے, اللہ کا گھر ہے, عبادت کے لیے جو بھی آئے وہ ضرور آ سکتا ہے. چنانچہ الحمدللہ ہماری مسجد الفاروق میں جو ہے کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی کسی مسلک کا ہو تو ہر ایک مسلک والے بھی اس میں آ سکتے ہیں. شافعی ہو تو بھی آئے, حنبلی بھی آئے, عرب بھی آئے, غیر عرب بھی آئے, اور الحمدللہ اپنے طریقے پر نماز پڑھے. بلکہ اس سے پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ شافعی المسلک نے ہماری مسجد میں تراویح بھی پڑھائی, امامت بھی کرائی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک جو ہے چاروں مذہب پر حق ہے. اس لیے کوئی مذہب والا بھی اگر نماز پڑھائے, امامت کرائے, تو دوسرے کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی. خیر, تو مسجد سے روکنے کا حق جو ہے یہ ان تین شکلوں کے اندر ہے. اس کے علاوہ کسی کو روکنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور جو ہے اختیار بھی اس کو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان قریش کو جو ہے, ایک تو اس بات کی وجہ سے کہ خانہ کعبے کے متولی تھے, دوسرا یہ کہ قریش جو ہے مالی اعتبار سے بڑا مضبوط تھا. جس آدمی کا خاندان مالی اعتبار سے مضبوط ہو اس کو بھی ذرا ویسے سراسر اٹھا کے چلتا ہے, جو میرا خاندان تو ایسا ہے. ان دو وجہ سے قریش کو جو ہے گویا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, اور یہ ہمیشہ مسلمانوں کو ہر طرح سے پریشان اور کیا کرتے تھے. چنانچہ مکہ مکرمہ میں شروع میں مسلمان جو ہوئے ان کو بہت ہی تنگ کیا, اتنا تنگ کیا کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. اور بہت سے ایسے بھی تھے جن کو ہجرت کرنے بھی نہیں دیا, جانے بھی نہیں دیا, رو کے رکھا کہ بھائی تم ہمارے مذہب میں لوٹ جاؤ. جیسے آج کل ہندوستان کا حال ہے, ہندوستان کے اندر کہتے ہیں کہ گھر واپس ہو جاؤ, نعوذ باللہ. حقیقت میں ہندوستان کے حالات جو ہے وہ خرابی ہو رہے ہیں دن بدن, اور جو ہے جو جیسا پہلے امن تھا ویسا امن نہیں ہے اس میں. اور رات دن سننے میں بھی آتا ہے مسجد کسی بہانے سے کہ بھائی اس مسجد کے جو ہے کاغذات صحیح نہیں ہیں, یا یہ مسجد جو ہے حکومت کی زمین پر بنی تھی, تمہاری ملکیت نہیں تھی, اس بہانے سے مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے. تو ابھی مسلمان جو ہے وہاں دبے ہوئے ہیں. آج سے 50 سال پہلے ایسی حالت نہیں تھی, بلکہ 50 سال پہلے الٹا وہ تھا. لیکن ابھی خاص طور سے آج کل کی جو حکومت ایسی ہے جو مسلمانوں کو تنگ کر رہی ہے. ہاں اس میں بھی حکومت کے جو لوگ ہیں اس کے علاوہ عام ہندو ہیں ان کے اندر وہ بات نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ چند سالوں سے تقریباً 8-10 سال سے جو ہے ہمیشہ جو ہے نفرت ہی کی بات کی جا رہی ہے. تو جس کی وجہ سے نوجوان خاص طور سے جنہوں نے پہلے حالات دیکھے ہی نہیں تھے, تو ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تئیں جو ہے بہت زیادہ نفرت اور دوری ہے. اور اب تو عام طور پر بلکہ پوری دنیا کی میڈیا کو کہنا چاہیے کہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑتے ہیں اور ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے سارے مسلمانوں ہی کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں, لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. تو ان قریش مکہ کو جو ہے ان دو باتوں کے اوپر بڑا ہی گویا فخر تھا, تو اور اس کی وجہ سے ستایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کل الذین کفروا, کیونکہ بدر کے اندر صحیح طور پر ان کی پٹائی بھی ہو گئی تھی, تو اب ہو سکتا ہے کہ اب اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں این تہو یغفر لہم ما قد سلف, کہ دیکھو اس سے پہلے تو نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے اور بڑی خرابی پیدا کی ہے, لیکن اس کے باوجود اب بھی اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو پچھلا سارا سارا معاف کر دیا جائے گا. کتنی فضیلت کی بات ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ الاسلام یہدی ما کان قبلہ, اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں وہ سارے کے سارے گناہ حقوق اللہ جو ہے سارے معاف ہو جاتے ہیں. ہاں حقوق العباد معافی ہوتے ہیں. آپ نے کسی بندے کا مثلا کسی کے پیسے چرائے ہیں یا کسی سے پیسے قرض لیے ہیں, اب آپ مسلمان ہو گئے, تو چاہے ہندو سے لیے ہیں غیر مسلم سے لیے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے تو آپ جو ہے اس کی قرض ادا نہیں کرنا ہے, نہیں, وہ الگ ہے, قرض ادا کرنا ہے. یوں اسی طرح اگر آپ نے مال چوری کی ہے تو اس میں دو چیزیں الگ الگ, چوری کرنا یہ خود منع ہے شریعت میں اللہ کی طرف سے, اللہ کا حق بھی ہے, اور جس آدمی کا مال لیا ہے یہ دوسرا حق ہے, یہ حق العبد ہے. تو اللہ کا حق جو ہے کہ تم نے چوری کی تھی وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا, لیکن چوری کا گناہ تو معاف ہو جائے گا, لیکن جو مال لیا ہے وہ تمہارا نہیں ہوگا, وہ مال تو اسی کا ہے جس کا تھا, اس لیے اس مال کو واپس کرنا ہی پڑے گا. تو چوری مثلا چوری کے اندر دو حق ہے, ایک اللہ کا حق بھی ہے ایک بندے کا حق بھی ہے. اللہ کا حق جو ہے وہ تو اسلام لانے سے معاف ہو جائے گا, لیکن بندے کا حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے دعوت دیتے ہیں گویا قریش کو اور مکہ کے مشرکین کو کہ دیکھو اب تم اگر یہ لوگ بعد آ جائیں تو ایسی صورت میں پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہیں یعودو, لیکن اگر یہ اب بھی نہ مانیں اور جیسی پہلی حرکت کرتے تھے ویسی ہی حرکت کریں, مسلمانوں کو اسی طرح ستائیں, اللہ دین کے اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو روکے, بیت اللہ سے روکے, تو فقط مدد سنت الاولین, اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جو بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جھلاتے رہتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, تکلیف دیتے رہتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ختم کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو اے مشرکین مکہ, تمہارا حال بھی ایسا ہی ہو کر رہے گا. وہ اس آیت کے اندر دونوں باتیں ہیں, ان کو امید بھی دلائی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ترہیب اور دھمکی بھی دی جا رہی ہے. چنانچہ اس کے بعد اب مسلمانوں سے کہا جاتا ہے بقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, اے مومنو اب تم ان کے ساتھ قتال کرو, جہاد کرو. چنانچہ قتال اور جہاد کی جو ہے مستقل ایک بحث ہے کہ بھائی قتال جو ہے ایک اقدامی ہوتا ہے, ایک دفاعی ہوتا ہے اور ایک اتفاقی ہوتا ہے. تو یہ سب جو ہے علمی باتیں ہیں, اس میں ہمیں بہت جانے کی ضرورت نہیں ہے. مختصر یہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے مومنین اب ان سے قتال کرو. کب تک قتال کرو؟ حتیٰ فتنہ تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے, فتنہ نہ رہے. اور کیا ہو جائے؟ ویکون الدین کلہ للہ, اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ فتنہ سے کیا مراد ہے اور دین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے دو مطلب ہے, بہت آسان مطلب سمجھا دیتا ہوں. فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے. کفر اور شرک بالکل ختم ہو جائے, یہ وہاں تک تم قتال کرو. اور ویکون الدین کلہ للہ, اور دین اسلام پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ حکم جو ہے جزیرۃ العرب کے لیے ہوگا, صرف عرب جو ہے وہاں کے لیے, کہ عرب کے اندر جو ہے کفر شرک نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا آخر کے اندر کہ جزیرۃ العرب سے جو ہے جو غیر مشرک ہے ان کو, جو غیر مومن ہے جو مشرک ہے ان کا صفایا کر دو, یہاں صرف توحید ہی ہونی چاہیے. اس لیے کہ بیت اللہ جو ہے وہ توحید ہی کی جگہ ہے. تو یہاں سے جو توحید پھیلی ہے تو جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے کفر شرک بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب سارے علماء نے بیان کیا ہے, ایک مطلب. اور اگر لا تکون فتنہ, فتنہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے مکی زندگی میں مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ بالکل دبے رہتے تھے. مسلمانوں کو جو ہے دین کے اوپر عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی, نہ بیت اللہ کے اندر جا کر اذان لانا تھے اور اوپر نماز پڑھتے تھے, نہ اذان دیتے تھے, اور جو ہے ان کی جان مال کوئی چیز محفوظ نہیں تھی. تو فتنہ اور کفار جو ہے گویا یوں کہنا چاہے غلبہ کفر تھا, کفار کا غلبہ تھا اور مومنین جو ہے قسم و کرسی کے عالم میں تھے. تو فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ گویا ایسے حالات ہوں جن حالات کے اندر جو ہے مسلمانوں کی جان اور مال غیر محفوظ ہو, یہ فساد مراد ہے. تو اگر یہ فساد ہے تو ویکون الدین کلہ للہ سے مراد یہ کہ اس کے خلاف حالات پیدا ہو جائے, حالات سازگار ہو جائے جہاں نہایت امن کے ساتھ جو ہے شریعت پر پوری طور پر عمل کر سکیں. چنانچہ یہ پہلی جو تفسیر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, تو اور دوسری تفسیر جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ یہ بھی ایسا بھی ہوا, حضرت جب حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امیر مکہ بنا ہوئے تھے, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ امیر رہیں, یہ مکہ مکرمہ کی جو امارت ہے وہ بھی ہوا میرے ماتحتی میں آ جائے. چنانچہ اس وقت جو ہے اس نے جو ہے اپنی فوج بھیجی تھی, تو ایک طرف وہاں سے حجاج کی جو فوج آئی وہ بھی مسلمان تھے, ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف جو مقابلہ کرنے والے تھے ان کی حامی تھے وہ بھی مسلمان تھے, تو دونوں مسلمان ہی تھے اور آپس میں ان کا ٹکراؤ تھا. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش تھے, کسی جانب نہیں تھے.
تو دو صحابی گئے اور جانے کے بعد ان سے پھر سوال کیا کہ دیکھیے اتنا بڑا فتنہ ہو رہا ہے اور کلام پاک میں تو اللہ فرماتے ہیں وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ, کہ ان کے ساتھ جہاد کرو, ان کے ساتھ قتال کرو جب تک کہ فتنہ نہ ہو. یہ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں, یہاں فتنے سے مراد جو ہے وہی کفر ہے, کفر اور شرک مراد ہے کفار کی طرف سے ہو تو, اور یہاں کفار کی طرف سے نہیں ہے, یہاں تو دونوں طرف کون ہیں, مومنین ہیں. جب دونوں طرف مومنین ہیں تو ہم کسی کی حمایت میں کھڑے نہیں ہو سکتے. جو حق پر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی سنایا کہ جہاں دو مسلمان جماعتوں کے اندر ٹکراؤ ہو تو ایسی صورت میں وہ آدمی بہتر ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے, یعنی جو جتنا دور رہے گا اس فتنے سے وہ محفوظ رہے گا. چنانچہ اسی وجہ سے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو آپس میں ایک دو موقع پر جو ہے جنگ صفین ہے اور اسی طرح ایک اور جنگ ہے, اس کے متعلق بہترین یہی ہے کہ آدمی خاموش رہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کون اس میں سے کون حق پر تھے اور کون نا حق پر تھے, بہرحال یہ اجتہادی غلطی تھی جس کی وجہ سے جو ہے بہتر یہی کہ ہم خاموش رہیں. حضرت عمر ابن عزیز رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو ان کے زمانے سے محفوظ رکھا, یعنی اگر ہم ہوتے تو ہم نعوذ باللہ ہم بھی کیا یہ کسی ایک میں شریک ہوتے تو ہمارے ہاتھ بھی ملوث ہو جاتے, تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ہاتھوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہم اپنی زبانوں سے بھی محفوظ رہیں, یعنی ہماری زبان بھی نہ کھولیں. تو حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے آپس میں جو مشاجرات ہیں اس کے اندر کلام کرنے کی گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کے ساتھ قتال کرو کب تک, جب تک کہ فتنہ خط فساد ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. چنانچہ حدیث شریف میں ایک نہیں بہت ساری, مسلم شریف میں, بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے, میں ان کے ساتھ جہاد جب تک کروں جب تک کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جائیں, اگر یہ یعنی اسلام لے آئیں, جب اسلام لے آئیں گے تو کلام پاک میں خود موجود ہے فإخوان کو فی الدین, یہ دین کے اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں. فإن انتهوا, بس اگر یہ لوگ رک جائیں یعنی مسلمان جو ہے ان کے ساتھ قتال کریں اور یہ رک جائیں بعد آ جائیں تو باقی دو شکل ہے, یا تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں, کفر شرک کو چھوڑ دے, تو تمہیں میں نے کہا نہیں فإخوانکم فی الدین, وہ تو پھر تمہارے بھائی ہیں دین میں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ نہیں وہ اپنی مغلوبیت کو قبول کر لے, وہ یہ قبول کر لے کہ ٹھیک ہے آپ کی حکومت آپ ہم یعنی ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے اور آپ کے قوانین کے مطابق ہم سمجھے ہم رہیں گے, تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں وہ ذمہ ہو جائیں گے اسلامی حکومت کے ماتحتی میں رہیں گے. تو یہ دونوں صورتیں ہیں. فإن انتهوا, بس اگر یہ لوگ بعد آ جائیں فإن اللہ بما يعملون بصير, بس بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں ان کاموں کو جو کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم وہاں رہ رہے ہیں, وہ غیر مسلم کے جو ہے جان مال کی حفاظت اسلامی حکومت پر موجود ہے اور ان کے اوپر اگر کوئی شخص ظلم کرے گا تو حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اس ذمہ پر جو ظلم کرے گا قیامت کے دن اس کی طرف سے میں گویا اس کی طرف سے جھگڑالو بنوں گا, یعنی اس کا حق ادا کرنے حق وصول کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ تم نے اس کے اوپر کیوں ظلم و زیادتی کی تھی. تو اس لیے معلوم تو حقیقت یہی ہے جہاں کہیں اسلامی حکومت پہلے تو صحابہ کے دور میں رہ چکی ہے وہاں تو ہے ہی, لیکن ابھی بھی جہاں برائے نام میں اسلامی حکومت ہے وہاں بھی جو ہے غیر مسلموں پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی ہے, بلکہ اب تو اور ہی کچھ ہو رہا ہے جس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہاں جو غیر مسلم ممالک کے اندر جو ہے جہاں مسلمان بستے ہیں بہت سی جگہ, جیسے آج کل ہندوستان کے متعلق میں نے بتایا کہ ہندوستان کے حالات جو ہے کوئی اچھے نہیں ہیں, وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ایک شہری ہونے کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ سلوک نہیں کیا جا رہا ہے, موجودہ حکومت بالکل ایسی ہی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, اب اگر یہ لوگ بعد نہیں آئیں تو پھر کیا کرنا ہے, پھر جہاد کرنا ہے ان کے ساتھ. تو آدمی یہ سوچے, مسلمان لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس تو سامان پورا نہیں ہے یا ہماری کثرت نہیں ہے, ان کی کثرت ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتی ان چیزوں پر نظر مت کرو, تمہاری نظر جو ہے میری ذات کے اوپر ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ ان اسباب کے اندر نہیں ہے, اصل کامیابی دینے والا میں ہوں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں نعم المولى ونعم النصير فعلموا تم جان لو ان اللہ مولاکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حمایتی بھی ہیں تمہارے گویا مالک بھی ہیں نعم المولا ونعم النصير اور یہ تمہارے مولا ایسے ہیں تمہارے حمایتی ایسے ہیں جو بہت ہی بہترین ہے اور بہترین مددگار ہے لہذا انشاءاللہ پلہ تمہارا بھاری ہی رہے گا شرط یہ خدا کی ذات پر توکل ہو اسباب پر نظر نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا بشارت بھی ہے کہ جب کبھی مومنین جو ہے خدا پر نظر رکھیں گے خدا کی ذات پر اور خدا سے نصرت مانگیں گے انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی لیکن جب مسلمان جو ہے مال و دولت پر یا اسباب پر یا ہتھیار پر یا دوسروں کے سہارے پر نظر رکھیں گے ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی تو میرا دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائیں اور اللہ کے راستے میں ہر قسم کی قربانی دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو دور فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کا امن و امان قائم فرمائیں ایک مداد الرشد سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک